سبحانه ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأتى الرجل امرأته وأبقى أمه وأدنى صديقه وأقسى أباه وزهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أفضلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وخسفا ومسفا ومسفا وآيات تتابع كنظام قطع سلكه وتتابع أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویغفر لکم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والوں اپنے پروردگار سے ڈرو اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ کا نبی اور رسول ماننا یہ سب سے پہلی چیز ہے, ورنہ تو کفار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد ابن عبداللہ سمجھتے تھے, لیکن ہمیں محمد رسول اللہ ماننا ہے, یہ فرق ہے. وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے لیکن رسول اللہ کے عنوان سے نہیں بلکہ ابن عبداللہ کے عنوان سے. تو پہلی چیز ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ایمان, اس بات پر ایمان لانا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ماننا ہے. تو یہ دونوں چیزیں جب پائی جائیں گی تبھی ایک امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل طور پر ایمان لانے والا ہوگا اور محبت کرنے والا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ماننے, آپ کی باتوں پر عمل نہ کریں, آپ کی تعلیمات کو نہ اپنائیں, آپ کے طریقوں پر نہ چلیں, تو یہ پوری محبت نہیں ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ایمان لانا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دونوں چیزیں ہمیں نصیب فرمائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مل جملہ یہ تعلیمات میں سے ایک ہے آئندہ کی پیشین گوئیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے زمانے میں جو جو چیزیں پیش آئیں گی ان کی خبر امت کو دی ہے, اور یہ وہ چیزیں تھیں جن کو اس وقت اس زمانے میں لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے تھے اور یہ چیزیں ان کی سمجھ میں بھی نہیں آ سکتی تھیں. اور یہ باتیں اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی اور بتا بھی نہیں سکتا تھا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس وقت بڑھتا ہے اور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے جب کوئی امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کو بڑھتا ہے. کہ کس طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے زمانے میں رونما ہونے والے حالات کو بیان فرمایا اور قیامت کی نشانیوں کو کھول کھول کر سمجھایا. تو نشانیاں علماء کرام نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کی ہیں، ایک بڑی نشانیاں ایک چھوٹی نشانی، ایک فرد پر آنے والے حالات اور ایک پورے سماج پر، سوسائٹی پر، پوری ملت پر، پوری امت پر آنے والے حالات. تو اس طریقے سے دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا، ایک طرح قصہ قیامت قریب ہوگی. اب اس وقت ہی جب یہ فرمایا گیا کہ قیامت قریب ہوگی تو پھر اب ہم اور زیادہ قریب ہو گئے قیامت کے. تو یہ ہمیں بیدار کرنے کی چیز ہے کہ تم زمانے قیامت سے قریب ہوتے جا رہے ہو، اس لیے آثار روز بروز نمایاں ہوں گے، نظر آئیں گے، ان کو پہچانو، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ اور جو صحیح راستہ ہے اس کو اپناؤ. تو بزرگان محترم، قیامت تو قائم ہوگی، یہ ایک حقیقت ہے جو برحق ہے، بر وقت ہے. قیامت آئے گی، اس پر ایمان لانا، اس پر ایمان لائے بغیر ایک شخص کا ایمان ہی معتبر نہیں. تو اس لیے جنت و دوزخ کا انکار کوئی کرے، قیامت کو نہ مانے تو مومن ہی نہیں ہے. چاہے زندگی بھر نماز پڑھتا رہے، چہرہ مہرہ اس کا ہو، مسلمانوں جیسے بنائے رکھے، لیکن وہ ایمان والا ہی نہیں ہے. اس لیے کہ وہ ان عقائد پر اور بنیادی چیزوں پر یقین ہی نہیں کر رہا. جب وہ قیامت ہی کو نہ مانے تو قیامت سے پہلے بھی جو حالات پیش آئیں گے اس کو وہ کیسے مانے گا؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی نشانیاں بیان کی ہیں اور آئے دن ایک نشانی ہمارے سامنے ظاہر اور باہر ہو رہی ہے، اور ایک دم رات کے بعد صبح کے اجالے کی طرح آئے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بتائی ہوئی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں. بزرگوں، قیامت کا عقیدہ ایک بنیادی عقیدہ، اور کوئی سوال یہ کر سکتا ہے کہ قیامت کیوں ہے، یہ کیوں قائم ہوتی ہے، اور اس کے جو مختلف نام آئے ہیں، یوم الجزا، یوم الحساب، یوم الدین، یہ سب اتنے ناموں سے اس کو کیوں بلایا جا رہا ہے؟ تو عقلی طور پر سمجھانے کے لیے علماء کرام ایک بات بتاتے ہیں کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو دنیا میں اپنا حق نہیں ملتا. وہ بہت سے جگہ پہنچتا ہے، کوششیں کرتا ہے، لیکن اسے حق ہی نہیں مل کے دیتا. جیسے مثال کے طور پر اپنی بات کسی سے سناتا ہے، دوست احباب سے بیان کرتا ہے تاکہ وہ حق دلائیں، وہاں اسے نا امیدی ہوتی ہے، تو وہ آگے بڑھتا ہے جماعت کے پاس اور پنچایت میں بات رکھتا ہے، وہاں بھی اس کا حق نہیں ملتا، تو پھر اور آگے جاتا ہے، تو پھر تعلق کورٹ کو جاتا ہے، ڈسٹرکٹ کورٹ کو جاتا ہے، ہائی کورٹ کو جاتا ہے، اور ہماری رسائی تک تو سپریم کورٹ آخر ہے، وہاں بھی جا کر وہ ناکام ہو جاتا ہے، اپنا حق پانے والا نہیں ہوتا. تو اب یہ ہر جگہ مظلوم ہی مظلوم ہے، اس کا حق دبایا جا رہا ہے، اس کا حق نہیں مل رہا ہے، اور ادھر ظالم ہے کہ وہ ہر جگہ ہی اس کے مقابلے میں جیت رہا ہے، بظاہر کامیاب ہو رہا ہے. تو ایک شخص کے دل میں بات آ سکتی ہے کہ یا اللہ، یہ کیا بات ہے؟ آخر میرا حق کہیں ملے گا ہی نہیں کیا؟ کوئی دربار ہی نہیں کیا جہاں میں میرا حق پا سکوں؟ تو فرمایا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کو قائم فرمایا. تو وہاں ہر حق والے کا حق دیا جائے گا، جی دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہوگا، وہاں سب کو کھڑے کھوٹے کو الگ کیا جائے گا. ممتاز یوم ایوہ المجرمون فرمایا جائے گا کہ مجرموں تم الگ ہو جاؤ، اور بالکل سب چیزیں وہاں پر دین صاف صاف طور پر کھل کر آ جائے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بے سینگ والی بکری اگر دنیا میں سینگ والی بکری نے مارا ہے تو اسے بھی سینگ دیے جائیں گے اور اس کا بدلہ اسے دلایا جائے گا. تو اس لیے یہ عقیدہ قیامت کا عقیدہ ایک بنیادی اور ایک ٹھوس عقیدہ, تو اس پر یقین ہونا چاہیے. آج جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے اور بہت ساری چیزیں ایجاد کر رہی ہیں, لیکن یہیں پر اگر دیکھا جائے تو بہت سے لوگوں کی عقلیں ماری جا رہی ہیں, وہ بہت ساری چیزوں کا انکار کر رہے ہیں, اپنی سمجھ, اپنی تعلیم, یہ اپنی رسائی, انہی چیزوں کو وہ سب کچھ سمجھ رہے ہیں اور آنے والے حالات اور آنے والی جو حقیقتیں ہیں ان کا انکار کر بیٹھتی ہیں یا پھر اس میں شک شبہ میں مبتلا ہو جاتی ہیں. اس لیے بزرگوں, دنیا کتنی بھی ترقی کرے, کتنی بھی آگے بڑھے, اپنی عقل کو جتنا بھی وہ دوڑائیں, لیکن جو مغیبات ہیں اور غیب کی چیزیں ہیں ان پر ایمان لانا, یقین کرنا یہ حد درجے ضروری ہے. اس کے بغیر ہمارا ایمان بھی پورا نہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں شروع ہی میں فرما دیا الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ اللہ سے ڈرنے والوں کو, گناہوں سے بچنے والوں کو راستہ بتانے والی کتاب ہے. اور متقین کون ہے؟ سب سے پہلی بات جو فرمائی گئی الذین یؤمنون بالغیب. الذین یؤمنون بالغیب سب سے پہلے بیان کیا جا رہا, وہ یقیمون الصلاۃ اس کے بعد, وہ مما رزقناہم ینفقون اس کے بعد. حالانکہ حدیث شریف میں ہے کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ, کہ قیامت میں سب سے پہلا سوال جس کے بارے میں ہوگا وہ نماز ہے. تو نماز کے بارے میں ایک انسان سے سب سے پہلا سوال ہوگا, تو یہ حدیث بتا رہی ہے. لیکن اللہ جل جلالہ جس کو سب سے پہلے پیش کر رہے ہیں وہ غیب کی چیز کو. جواب اسی میں ہے کہ قیامت کا دن بھی غیب کی چیزوں میں سے, مغیبات میں سے. جب انسان اس پر ایمان لائے تبھی جا کر اس کی نماز بھی معتبر ہوگی, اور جس کے بارے میں سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز ہے. اگر اس کا ایمان ٹھیک رہا تو اس کی نماز قبول ہوگی, اگر اس کا ایمان ہی صحیح نہیں ہے, وہ مغیبات پر غیب کی چیزوں پر یقین نہیں کرتا ہے, تو اس کی نماز بھی منہ پہ مار دی جائے گی, وہ اللہ تک پہنچے گی بھی نہیں. تو اس لیے سب سے پہلی بات جو بتائی گئی وہ مغیبات پر غیب کی چیزوں پر یقین کرنا. جیسے پرانے زمانے میں موٹی زبان میں بولتے تھے جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ, جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دیکھ. تو اس لیے کتنی بھی باتیں بڑی بڑی کر لے, فلسفے کی باتیں کر لے, عقل کے گھوڑے گھوڑے دوڑا لے, لیکن حقیقت یہ حقیقت ہے. تو اس لیے قیامت کو ماننا اور وہاں کھڑے کھوٹے کو الگ کیا جائے گا, ہر ایک کو اپنا حق دیا جائے گا, ہر ایک کو اس کا بدلہ جی بھاؤ سے مل کے رہے. تو اب یہ قیامت آنے والی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے جو نشانیاں رونما ہونے والی ہیں, ظاہر ہونے والی ہیں, ان کا امت کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے امت کو آگاہ کیا. اس کو حدیث کی کتابوں میں اشارات الساعہ, قیامت کی نشانیاں, علامات الساعہ, ان عنوانوں سے بیان کیا ہے. تو نشانیاں بڑی بڑی ہیں, جیسے سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے, یہ روزانہ ہم دیکھتے ہیں, لیکن ایک دن آئے گا کہ وہ مغرب ہی سے واپس نکلے گا, یہ بڑی نشانی ہے. یاجوج ماجوج کا فتنہ, یہ بڑی نشانیوں میں سے. دجال کا نکلنا, یہ بڑی نشانیوں میں سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا, یہ بڑی نشانیوں میں سے ہے. ان سے پہلے حضرت مہدی کا آنا, یہ بڑی نشانیوں میں سے. یہ سب حقائق ہیں, ان پر ایمان لانا بے حد ضروری ہے. اور دوسری بات, ان میں کنفیوژن میں بھی مبتلا نہیں ہونا, ہاں ایمان چلا جائے گا. حضرت مہدی کی نشانیاں بتائی گئی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں صاف صاف طور پر بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا, آپ ظاہر ہوں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تیار کریں گے, وہ ساری صلاحیتیں قابلیتیں اللہ ان کو دے دیں گے.
वो अपने को छुपाना चाहेंगे लेकिन अल्लाह वाले उनको पहचान लेंगे, उनके हाथ पर बैत करेंगे। मक्के मुकर्रमा में ये मकाम इब्राहिम और ये हजरत अस्वद के दरमियान उनके हाथों पर बैत, उनके हाथ पर बैत करेंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ फरमाया कि उनका नाम मेरा नाम होगा यानी मोहम्मद, उनके वालिद का नाम मेरे वालिद का नाम होगा अब्दुल्ला। वो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की औलाद में से हूँ और उसमें भी हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हा के सिलसिले में से हूँ। उनकी पेशानी रोशन होगी, चौड़ी होगी, नाक उभरी होगी, खूबसूरत होंगे, अच्छी सीरत वाले होंगे और दुनिया को इंसाफ से भर देंगे। ये सब चीज़ें बताई गई हैं। तो हजरत मसीह के बारे में बताया गया, हजरत मसीह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो नाज़िल होंगे ये हकीकत है। ये तकरीबन 100 हदीस मुतवातिर हजरत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह जमा फरमाई और तसरीह बिमा तवातरा नुज़ूल मसीह के नाम से उन सबको जमा किया। और नाम में ही यह है कि यह मुतवातिर हदीस यानी कुरान पाक के बाद जिसका दर्जा सबसे बड़ा है वैसी हदीसें हैं, बिल्कुल ठोस हैं, डंके की चोट हैं। तो इनमें शक शुबे में पढ़ना हमारे ईमान को खतरे में डालना, तो इसलिए यह सब चीज़ें बताई गई। हजरत मसीह का, हजरत मसीह का सब आना हकीकत है। और जिस वक्त ये होगा अल्लाह तबारक व तआला वैसे आसार पैदा करेंगे और लोग उनको जानेंगे। सही, ये इसलिए बताया जा रहा है कि आज ऐसी बहुत सारी चीज़ें शुरू हो गई, हर कोई मैं मसीह मैं महदी इस तरह की बातें कहने लगा है और झूठे हैं, दज्जाल हैं, कज़्ज़ाब हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि 30 झूठे दज्जाल पैदा होंगे और उनमें से हर एक अपने आप को नबी कहेगा। ये तो 30 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अदद बताया, वैसे और बहुत से पैदा हुए और मालूम नहीं और भी पैदा होंगे। तो इसलिए याद रखना चाहिए कि इस तरह की जो भी बातें कहे वो सुनते ही फौरन लाहौल पड़े, ये कहें कि ये झूठा है, ये कज़्ज़ाब है, ये दज्जाल है। और इस पर हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में और ईमान बढ़ना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको पहले ही बता दिया। तो इसलिए उजले को देखकर उछलना नहीं, पीले को देखकर फिसलना नहीं। आज नई नई बातें शुरू हो गई, नए नए नाम के साथ ऐसे झूठे लोग खड़े हों, अफसोस की बात और सद अफसोस, बहुत डरने की बात यह है और बल्कि अफसोस करने की बात है। ऐसे लोग उनके पीछे जा रहे हैं जो देखे तो चेहरा मोहरा, दाढ़ी भी है, टोपी भी है, जुब्बा भी है, बरसों से नमाजी भी हैं और दिन के काम तहरीकों में लगे हुए हैं। ऐसे लोग आंख बंद करके जा रहे हैं, ये जा नहीं रहे हैं, उनके पीछे नहीं जा रहे हैं, जहन्नम में जा रहे हैं, ईमान का सौदा कर रहे हैं। बिल्कुल साफ बात है ये। तो ये ईमान का सौदा करके गैर गलत रास्तों में जाना और किसी को भी महदी मान लेना, मसीह मान लेना, अजीब गरीब मुसीबत टूट पड़ी है इस जमाने में। तो इसलिए बुजुर्गों ईमान में मजबूत रहना चाहिए, ढकोसले नहीं रहना चाहिए। हाँ, जो भी कोई बात बोले हम उसकी बात को सुन लें, मरूब हो जाए, उसके पीछे चले जाए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए ऐसे फितने रोज ब रोज खड़े हो रहे हैं, नए नए नाम से, नए नए उन्वान से इस तरीके के दावे करने वाले दावे कर रहे हैं। हमको बहुत बचते हुए रहना चाहिए, अपनी औलाद को समझाना चाहिए इन सब बातों को। हाँ, देखो हजरत ईसा अलैहि सलाम का आसमान से उतरना एक हकीकी बिल्कुल ठोस अकीदा है, लेकिन ईमान वालों को मालूम नहीं है, बहुत से मुसलमान जानते ही नहीं है। अब तक ईसाई ये कहते थे, दुनिया को ये बावर कराते थे कि हजरत ईसा अलैहि सलाम को सूली दे दी गई, वो हमारे सबके गुनाहों को लेकर हमारी तरफ से कफारा बन के वो चले गए, दुनिया को ये कहते थे ईसाई। लेकिन अब आप देखेंगे ईसाई लोग इस तरह से कह रहे हैं, जीसस इज कमिंग, जीसस वर्गरा, जीसस की आमद, ईसा आ रहे हैं, ऐसी बातें अब कह रहे हैं। क्यों? उनको यकीन हो गया है, अब वो जानते हैं कि हजरत ईसा अलैहि सलाम आएंगे, हमसे ज्यादा उनको जान। अब वो आखिर वक्त में, आखिर जमाने में जब हजरत ईसा अलैहि सलाम का नुजूल होगा तो वो खूब पूछ लेंगे और कहेंगे देखो हम जिस नबी के बारे में कहते थे वो नबी आ गए, यही असल नबी है। उस वक्त कमजोर ईमान वालों का ईमान खतरे में पड़ जाएगा। अब इसलिए नकायद का दीन, जरूरियात दीन का जानना बेहद जरूरी है। इसलिए हर एक भी जो भी कोई बात बोलते उसको सुन ले, उसके पीछे चले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। वरना हमारी सारी इबादतें, चाहे जानी हो, माली हो जी, कितनी भी दीन की मेहनत के उन्वान पर हो, सब अकारत हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। منہ پہ مار دی جائیں اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھیں. الغرض اس وقت ایک حدیث پاک پڑی گئی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 باتیں بیان فرمائی. یہ چھوٹی نشانیاں ہیں اور ایک فرد سے ایک جی کچھ لوگوں سے متعلق ہوں. ایسی نشانیاں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور اس کے آخر میں فرمایا جب یہ چیزیں دنیا میں ظاہر ہوں گی تو اللہ کی طرف سے حالات کا آنا، آزمائشوں کا آنا، وبال کا آنا اور جی ناگہانی طور پر چیزوں کا پیش آنا، اس کا تم انتظار کرو. اور ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن اس طرح کی چیزیں، زلزلوں کا آنا، سیلابوں کا آنا. جی پہلے جو ہم برسوں میں سنتے تھے اب ہر چند دن کے بعد اس طرح کی باتیں ہم سن رہے ہیں. تو اس لیے اس حدیث کو ذرا ہم توجہ سے سنیں اور جہاں کہیں بھی ایسی باتیں پیش آتی ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم پوری طریقے سے ایمان لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ کاربند ہو جائیں. پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب مال غنیمت کو اپنی ذاتی دولت سمجھا جانے لگے گا، ادھر تو خیزر فیو دیولا، مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو جنگ میں دشمنوں سے جب مقابلہ ہوتا ہے اور ان کے مقابلے میں جو وہ مال چھوڑ کے جاتے ہیں اور وہ مال مجاہدین اور غازیوں میں جو تقسیم ہوتا ہے وہ سب کا حق بنتا ہے. تو وہ کوئی غازی اس کو اپنا حق سمجھ لے یہ اپنے طور سے لے لے یہ اس کے لیے جائز نہیں. تو لیکن ہوگا یہ کہ آخر زمانے میں اس مال غنیمت کو ذاتی دولت سمجھا جانے لگے گا، ایک بات ہوئی. دوسری بات فرمایا والامانت مغنما، اور امانت جس کے پاس رکھی جاتی ہے وہ اس کو غنیمت کے مال کی طرح حلال سمجھنے لگے گا، جبکہ امانت میں خیانت یہ بہت بری بات ہے اور ایمان والے کی یہ نشانی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیوں میں سے ایک بات یہ بتائی گی کہ وہ امانت میں خیانت کرے گا. لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ انسان بہت آسانی کے ساتھ یہ امانت کو اپنی ذاتی چیز جیسے غنیمت کا مال اس کے لیے حلال ہے اس طریقے سے وہ حلال سمجھنے لگے گا. تیسری چیز فرمایا والزکات مغرما، زکات کو انسان ٹیکس اور جرمانے کی طرح سمجھے گا، جیسے بوجھ محسوس کرتا ہے ٹیکس دینے میں، جرمانہ ادا کرنے میں انسان پریشان ہوتا ہے اور پھر طرح طرح کی اس کے دل میں باتیں آتی ہیں اور بہت ہی بیزارگی کے ساتھ جیسا دیتا ہے، ایسا اللہ نہ کرے ایک وقت آئے گا کہ لوگ زکات دینے کو ایک جرمانہ سمجھیں گے. اور اس طریقے سے اللہ کی دی ہوئی دولت کو اللہ کے نام پر دینے بلکہ اس مال کا حق ادا کرنے میں اس طریقے سے سوچیں گے. تیسری چیز. چوتھی چیز فرمائے وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، علم حاصل کیا جائے گا، مقصود اللہ کی رضا نہیں ہوگی، اللہ کی خوشنودی نہیں ہوگی، ہاں دین اپنے اندر لانے کی نیت نہیں ہوگی، دوسرے اغراض ہوں گے، منصب ہے، جاہ ہے، مال ہے، فلاں ہے، اور دوسری جو ہے نیتوں سے اغراض سے انسان علم دین کو حاصل کرے. فلاں منصب فلاں کے پاس تھا وہ مجھے ملنا ہے، یا فلاں ہمارے بڑے ایسے تھے مجھے بھی ویسے ہی، اس طریقے سے ان اغراض کی بنیاد پر انسان علم کو حاصل کرے. دین مقصود نہیں، اللہ کی رضا مقصود نہیں، حلال و حرام کو جاننا مقصود نہیں، یہ سب نہیں ہوگا. تو فرمایا وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ. آگے فرمایا اطاع الرجل امرأته، انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، وہ اپنا امہ اور ماں کی نافرمانی کرے گا، موٹے الفاظ میں جورو کی غلامی کرے گا، ماں کے دل کو جلائے گا، بیوی کی ہر بات ہر فرمائش اوکے اس کو پورا کرنے بہت خوشی کے ساتھ رضا کے ساتھ وقت بے وقت جو بھی بات کہے سب ماننے تیار، اس کو پورا کرنے تیار. لیکن ماں ہے کہ بیچاری کوئی بات کہے جی منہ پہ جھڑک دینا، جواب دے دینا اور بیزارگی کے ساتھ کرنا، اللہ معاف فرمائے. ہمارے حضرت جی رحمت دامت برکاتہ نے ایک واقعہ خود بیان کیا ہے. ایک نوجوان ہسپتال میں بھرتی تھا اور بڑی اس کو تکلیف ہو رہی تھی، گلے میں سخت تکلیف تھی، ڈاکٹروں نے سارے ٹیسٹ کر لیے، ساری جانچ کر لی، لیکن کیا بیماری ہے کچھ پتہ نہیں، لیکن اس نوجوان کی تکلیف ہے کہ وہ بڑھتی جا رہی ہے، وہ پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، پورے گھر والے پریشان، اور ادھر ڈاکٹر بھی سارے ٹیسٹ کر دیے لیکن کیا بات ہے، کیا بیماری ہے وہ پتہ نہیں چل رہا. آخر جب ڈاکٹر پریشان ہوئے تو اس نوجوان کے باپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے, بات صرف اتنی ہے جو اس نے کیا ہے وہ بھگت رہا ہے. اب ڈاکٹر نے پوچھا یہ کیا بات ہوئی, تو باپ نے کہا اصل میں اس نے جو بات کہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی میں اس کو بتا دیا. وہ کیا, اس کا نکاح ہوا, یہ بیوی کے ساتھ گیا, گیا سو گیا بس, پھر آیا ہی نہیں, مہینوں کا عرصہ گزر گیا. اب بیچاری انتظار کرتے رہی کرتے رہی. ایک بار ماں نے جو ہے فون کر کے پوچھ لیا کہ بیٹا کیا بات ہے, اسی کیا بے وفائی ہے, اس طرح کی کہ کیا ناراضگی ہے ہم سے کہ گئے سو گئے پھر آتے ہی نہیں, آؤ نا بیٹا. ماں نے صرف اتنی بات کہی تو اس کے جواب میں اس نے کہا اس مرتبہ جو بولتی بولتی آئندہ بولوں گی تو تیرے گلے کو میں گھوڑ دوں, تیری ڈنڈی چکر دوں گا, جو موٹی زبان میں بولتے. تو ماں کو یہ جواب دیا تو باپ کہہ رہا ہے کہ اس نے جو بات کہی تھی ماں کو اللہ نے اس کو دکھا دیا. اس لیے بزرگوں جوانوں اچھی طرح یاد رکھیں, اور گناہوں کی سزا تو آخرت میں ملتی ہے لیکن چند گناہوں کی سزا انسان دنیا ہی میں بھگتتا ہے, اس میں ایک ماں کی ماں باپ کی نافرمانی. اس لیے ہم سب کو بچائے اللہ, اس بڑی مصیبت سے بچائے. اور آج نوجوانوں کے لیے ماں باپ کی بات ماننا بہت مشکل ہوتی. تو فرمایا کہ انسان بیوی کی اطاعت کرے گا, ماں کی نافرمانی کرے گا. ادنا صدیقہ اقصا اباہ, دوست کو قریب کرے گا باپ کو دور کرے گا. دوستوں کے ساتھ پھرنے میں مزہ آ رہا ہے, دوستوں کے ساتھ گاڑیوں میں ادھر ادھر جانے میں مزہ آ رہا ہے, گھنٹے گزر رہے ہیں, لیکن بیچارہ باپ کوئی بات کہے تو فوراً جھڑک دینا اور یہ کہنا کہ مئی پی لیا کیا, مئی دکھتا کیا, مئیت کیا بولتی اس کا, اس طریقے سے یہ منہ پہ جواب دے دینا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. اللہ ہم سب کو بچائے. ہم کتنی بھی عبادت کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضا ربی فی رضا الوالد, باپ راضی تو رب راضی, اور باپ ناراض تو رب ناراض. ہم کیا عبادتیں کر کے اللہ کی کیا خوشنودی کو لیں گے جب ہمارے والد ہم سے ناراض ہوں. ہاں تو اس لیے بزرگوں نوجوانوں اچھی طریقے سے اس کو یاد رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ماں کے قدموں تلے جنت بتائے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی ماں کے قدموں میں پیر رکھ دے سر رکھ دیتے تھے. ماں چیخ اٹھتی تھی کہ امام تو اتنا, امام احمد اتنا بڑا امام ہو کر ایسی حرکت کیا کر رہا ہے, تو جواب دیتے تھے امی میں جنت میں آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو میں جنت کے سائے میں جنت میں آ گیا. یہ بات ان کی تھی. اللہ ہو ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ ہیں, بزرگ گزرے ہیں حضرت عطا اللہ شاہ, نہیں حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے عالم رہے اور بہت تحریکی کاموں میں رہے, اللہ نے بہت کام لیا. لیکن وہ نو مسلم تھے, ایمان میں داخل ہوئے تھے, لیکن ماں بہت سخت تھی, بہت ناراض ہوتی تھی, بہت بگڑتی تھی اور بلکہ بعض وقت پیٹتی تھی. ایک مرتبہ جوتا اٹھا کے سر پہ مارنے لگی اور مارتے مارتے زور سے جب اس نے جوتا مارا تو وہ جوتا ہاتھ سے چھوٹ کے دوسری طرف جا کے پڑ گیا. تو یہ جوتا لا کے ماں کے ہاتھ میں دیے, پھر سر سامنے رکھ دیے کہ ماں مار رہا. اللہ اس لیے بزرگوں یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آخر زمانے میں انسان بیوی کی اطاعت کرے گا, ماں کی نافرمانی کرے گا, دوست کو قریب کرے گا, باپ کو دور کرے گا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ فرمایا کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو, یہ تو سمجھانے کے لیے, بلکہ ان کی بات پر چہرہ بھی نہیں بگاڑنا ہے, ہمارے چہرے سے بھی یہ نہیں معلوم ہونا کہ ہمیں ناگواری ہو رہی, بلکہ رضا مندی کے ساتھ, خوشنودی کے ساتھ, سعادت مندی کے ساتھ ماں باپ کی بات کو سننا. آگے فرمایا وہ زہرت الاصوات فی المساجد, کہ مسجدوں میں شور ہوگا, آوازیں بلند ہوں گی. یہ بہت بڑی مصیبت ہے, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. مسجد یہ شہنشاہ کا دربار ہے, بادشاہوں کے بادشاہ کا, چاہے وہ چھپر کی ہو, پتے کی ہو, معمولی ہو, جی کیسی بھی ہو, چھوٹی بھی ہو, مسجد تو مسجد ہے, یہ شہنشاہ کا دربار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسجدوں میں شور ہونے لگے, آوازیں بلند ہونے لگے تو بہت ڈرنے کی بات ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک قصہ, حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ آپ امیر المومنین ہیں, اور مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور صف میں آگے دو شخص باتیں کر رہے ہیں، تو حضرت نے اپنے آگے والے شخص کو آواز دے کر بھی نہیں بلایا، بلکہ جو کنکری نیچے پڑی تھی ایک چھوٹی کنکری اٹھا کر آگے والے شخص کو آہستہ سے مار کے اس کو اشارہ کر کے بلایا اور کہا کہ آگے دو لوگ بیٹھ کر جو باتیں کر رہے ہیں ان کو بلاؤ میرے پاس. وہ آئے تو وہاں حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم کہاں والے ہو؟ مدینے والے ہو؟ کہا کہ مدینے والے نہیں. تو کہا اگر مدینے والے ہوتے تو تم کو میں چکھاتا مزہ، شرم نہیں آتی تم مسجد میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. امیر المومنین ہے، آگے والے کو بھی آواز دے کے نہیں بلا رہے. مسجد کا ادب اتنا ہے، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا، نیکیوں کو اس طریقے سے جلا کے خاکستر کر دیتی جس طریقے سے آگ لکڑی کو جلا کر ختم کر دی. ہم نیکیاں کمائیں اور مسجد میں دنیا کی باتیں کریں، دنیا کی بات کرنا ہی جب اتنی بڑی بری بات ہے تو شور شرابہ چیخ پکار یہ تو اور بری باتیں ہوں. تو اس لیے بزرگوں اس کو سمجھنا چاہیے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ذریعہ نہ بنائے، ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کی عظمت کو پیدا فرمائے. تو فرمایا کہ وہ ظہرت الاصوات فی المساجد، آگے فرمایا وہ ساد القبیلۃ فاسقہم، کہ قبیلے کی سیادت کرے گا، قیادت کرے گا، بڑا بنے گا کون؟ ان کا فاسق، جو گنہگار ہے وہ سرداری کر رہا ہے، وہ حکمرانی کر رہا ہے اور ہے وہ گنہگار. آگے فرمایا کان زعیم القوم ارذلہم، اور قوم کا رذیل انسان وہ شریف سمجھا جائے گا، لوگ اس کی عزت کریں گے بھی، اس کو بڑا جانیں گے، حالانکہ وہ ہوگا رذیل انسان ہوگا. آگے فرمایا اکرم الرجل مخافۃ شرہ، کہ انسان کا اکرام کیا جائے گا اس کے شر سے بچنے کے واسطے، اس کی عظمت دل میں نہیں ہوگی، اس کی عزت دل میں نہیں ہوگی. مصیبت والا انہیں اسے سلام نہیں کرے کیا کریں گا کہ اس کے سامنے ہاتھ جھکے نہیں تو کیا کریں گا کہ مصیبت ڈال دیں گا. اس طریقے سے سوچتے ہوئے بس ظاہر میں اس کا ادب کریں گے، لوگ اکرام کریں گے. تو فرمایا اکرم الرجل مخافت شرہ، انسان کے شر سے ڈرتے ہوئے، کہیں ہم پہ مصیبت نہ قائم کر دے، مصیبت نہ دے، اس لیے اس نیت سے اکرام کریں گے، حالانکہ دل میں عظمت اور عزت نہیں ہوگی. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سوری بت الخمر، شرابیں پی جائیں گے. اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چیز جس کا نام سب سے پہلا بدلا جائے گا وہ شراب ہو. لوگ نام بدل بدل کے اس کو پئیں گے اور کہیں گے نہیں ہم شراب نہیں پی رہے ہیں، ہم سیندی نہیں پی رہے ہیں، بلکہ ہم وسکی پی رہے ہیں، رم پی رہے ہیں، برانڈی پی رہے ہیں، سردی کے واسطے پی رہے ہیں. اس طریقے سے ہیلے حوالے کی باتیں کریں گے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ سب سے پہلی چیز جس کا نام بدلا جائے گا وہ شراب. تو لوگ شراب کے نام کو بدل بدل کر اس کو پئیں گے، استعمال کریں گے. اب یہ باتیں کون بتا سکتا ہے؟ آپ ذرا سوچیے، اللہ اکبر. زمانہ ہر چیز کو کھول کے رکھ رہا ہے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، الگ الگ ہو رہا ہے. یہ ایک دم اندھیرے کے بعد اجالے کی طرح یہ چیزیں کھلتی جا رہی ہیں. تو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بہت ساری چیزیں تو سمجھ میں ہی نہیں آئے ہوں گی. یہ عزیز ہمیشہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پیشین گوئیاں ہیں ان کو انسان پڑھتا چلا جائے اور اس کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، آپ کی نبوت پر اور آپ کی حقانیت پر، صداقت پر اس کا یقین اور بڑھتا جائے گا. اس لیے کہ یہ نبی کے علاوہ کوئی بتا ہی نہیں سکتا. کیا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اس حدیث کو سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت کے قریب رب کاسیاتن عاریاتن، کہ بعضے کپڑے پہنی ہوئی عورتیں ننگی ہوں گی؟ یہ صحابہ سمجھ سکتے ہیں کیا؟ کپڑے بھی پہنی ہے اور ننگی بھی ہے. اللہ حکم، سمجھ بھی نہیں آ سکتا صحابہ رضوان اللہ علیہ. پاکیزہ زمانہ تھا، حیا کا زمانہ تھا، اپنے آپ کو پوری طریقے سے پردے میں رکھا کرتی تھی، اس درجے شریف کونے میں ہو کر ایک طرف سے چلا کرتی تھی کہ ان کی چادریں دیواروں سے لگ جاتی تھی. ایسا زمانہ تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ عورتیں کپڑے پہنی ہوئی بھی ہوں گی اور برہنا بھی ہوں گی، کیسے سمجھیں گے؟ آج علماء اکرام نے سمجھایا کہ کپڑے تو پہنی ہے لیکن اتنے چست کپڑے، اتنے باریک کپڑے ہیں، اتنے چھوٹے کپڑے ہیں کہ پہننا نہ پہننے کے برابر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاح ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزیں کھول کھول کر ہم کو بتا دی. تو آگے فرمایا کہ شرابیں پی جائیں، اور ایک روایت میں ہے کہ لوگ ریشم کے کپڑوں کو پہنیں گے، مرد ہوتے ہوئے ریشم کا کپڑا استعمال کریں، جبکہ مردوں کے لیے وہ حرام، لیکن لوگ بڑائی کے لیے، فخر کے لیے، اپنی مالداری کو جتلانے کے لیے یہ کریں گے. ایسی ایک حدیث میں ہے کہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا، یہ بھی جائز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا جو سونے چاندی کے برتنوں میں کھائے یا پلیٹ چمچ اس طرح کی چیز استعمال کرے تو وہ کھانا نہیں کھا رہا، بلکہ جہنم کی آگ کھا رہا. تو اس لیے یہ ہماری دولت ہمارے پاس رہے، لیکن جو تعلیمات ہم کو دی جا رہی ہے ان پر عمل کرنا، یہی عبدیت ہے، یہی بندگی. ہاں، تو دی ہوئی چیزیں اللہ کی نعمتیں، تو اللہ نے جس طریقے سے ہمیں دی ہے، اللہ جیسے دیتے ہیں لینا بھی جانتے ہیں، اس لیے ڈرنا بھی چاہیے اور بات ماننا بھی چاہیے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں دی ان پر عمل ہونا، پیرا ہونا ضروری ہے. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں فرمایا کہ وہ لعن آخر هذه الامة اولها، اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ پہلوں کو، اگلوں کو برا بھلا کہیں گے، سابقین اولین کو، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، ائمہ اکرام کو، دی اللہ والوں کو، نیک لوگوں کو بعد میں آنے والے برا بھلا کہیں گے. موٹی زبان میں انہیں کون، انہیں کیا بولتا ہے، نعوذ باللہ من ذلک. ایک شخص سٹیج میں کھڑے ہو کر بول رہا ہے، اس کا نام عمر ہے، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بولتا ہے اندھا عمر کی تقدیر، اندھا اندھا عمر کو تقدیر ملے، تو بات اسی ماں، اس عمر کو اگر حق ہے تو اس عمر کو بھی یہ حق ہے. وہ عمر اگر 20 رکعت تراوی بولتا ہے تو یہ عمر 8 رکعت تراوی بولتا ہے. تو کون، تیری کیا حیثیت ہے حضرت عمر کے سامنے؟ تو یہ زمانہ اس طریقے سے چرب زبانی، اس طریقے سے بڑوں کے بارے میں بد زبانی، بدگمانی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب، ایک مولوی صاحب رہا کرتے تھے، بہت دن وہ رہے، اور انہوں نے آخر میں ایک بات کہی کہ حضرت میں عمل بالحدیث کرتا ہوں. اہل علم حضرات سمجھ لیں، تو عمل بالحدیث کرتا ہوں، میرے ڈائریکٹ حدیث پہ چلتا ہوں، یہ بات کہی، یعنی اماموں کو نہیں مانتا میں. حضرت نے کچھ بھی نہیں کہا، بھائی آپ کرتے ہیں تو کیجیے بھائی، لیکن دو باتیں نہ کیجیے، ایک بدگمانی نہ کیجیے، دوسری بدزبانی نہ کیجیے. سبحان اللہ، پوری جڑ ہی کاٹ دی حضرت. بدگمانی آتی، انہوں کیا بولتے سو، انہوں بھی انسان نہیں کیا، ان سے بھی غلطی ہوتی نہیں کیا، اس طریقے سے بڑوں کے بارے میں بدگمانی آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد میں بدزبانی آ جاتی ہے، چرب زبانی. جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر میں آنے والے اگلوں کے بارے میں، سابقین اولین کے بارے میں بھی برا بھلا کہیں. اس لیے ہم کو بہت بچنا چاہیے، اللہ جل جلالہ ہماری حفاظت فرمائے. لوگ مشاجرات صحابہ کو رضوان اللہ علیہ مجمعین، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان جو مشاجرات ہوئے، جی جو اختلاف رائے کی بنیاد پر جو حالات پیش آئے، ان کو لوگ سند بنا لیتے ہیں، بنیاد بنا لیتے ہیں، آپس کے اختلاف کے لیے وہ کھینچ لیتے ہیں، انہوں بھی ایسا کرے نہیں کیا، انہوں بھی نعوذ باللہ لڑے نہیں کیا، ان میں بھی اختلاف ہوا نہیں کیا. توبہ توبہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ دِمَاءٌ طَهَّرَ اللَّهُ أَيْدِيَنَا فَلْنُطَهِّرْ أَلْسِنَتَنَا، یہ وہ خون ہے کہ اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو اس سے بچایا، کہ ہم اس خون میں ملوث نہیں ہوئے، ویسے حالات میں ہم وہاں نہیں تھے، ہماری وجہ سے کسی کا خون نہیں بہا، اللہ نے ہماری حفاظت فرمائی. آگے فرماتے ہمیں چاہیے کہ ہماری زبانوں کی حفاظت کریں اور پاک رکھیں. اس لیے بڑوں کو کھینچنا، بڑوں کی باتوں کو لے کر اپنے لیے سند بتانا، یہ بہت ہی بری بات ہے بزرگوں، بہت ڈرنے کی بات ہے. ہاں، یہ سب راستے سے ہٹنے کی نشانیاں ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر ان چیزوں کو بیان فرما دیا. تو یہ بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عقیدت اسی وقت معتبر ہوگی جب ان سب چیزوں پر ہمارا ایمان اور ہم ان چیزوں پر عمل کرنے والے بنے. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ یؤتکم کفلین من رحمتہ, اپنی رحمت کے دو درجے ڈبل رحمت تمہیں عطا فرمائیں گے. ویغفر لکم ویہدیکم الیہ صراطا مستقیما, اللہ تمہاری بخشش فرمائیں گے اور اللہ تک پہنچنے کا صحیح راستہ تمہیں عطا فرمائیں گے. اللہ اکبر, یعنی صحیح راستے کی راہبری فرمائیں گے, جس کو ہم نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم کے طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری صحیح راستے کی رہبری فرما, تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تک پہنچنے کا جو صحیح راستہ ہے اس راستے کی رہبری فرمائیں. بس بات مختصر کرتے ہوئے اسی پر ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں. اس لیے بزرگوں اور خاص طور سے جو مجمع یہاں آ رہا ہے, کہ ان چیزوں کو اچھی طریقے سے دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے. آئے دن کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا, یہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اور اپنے بارے میں بہت زیادہ ڈرتے رہنا اور بڑی باتوں سے اپنے کو بچاتے رہنا, یہ ایسی زندگی ہمیں ڈرتے ہوئے بہت محتاط طریقے پر. الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان کس کا نام ہے؟ ڈر اور امید کے درمیان کا نام ہے. لیکن اللہ والوں نے فرمایا کہ زندگی بھر ڈرتے رہنا ہے اور موت کے وقت امید رکھنا ہے, ورنہ موت کے وقت شیطان آ کر ہم کو نا امید کرے گا, اس وقت ہم کو ڈرائے گا, بس تیری موت تو ہو گئی, تیری زندگی تو تباہ ہو گئی, اب تو تو جائے گا, تیرا کیا حال ہوگا, اس طریقے سے نا امیدی وقت کی باتیں کرے گا. تو اس وقت اللہ کی رحمت سے امید رکھنا چاہیے, لیکن زندگی میں ڈرتے ہوئے ہم کو رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا حقیقی خوف نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.